السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بھی اسلوب السوال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائے کیو این اے سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں الحمدللہ پارہ نمبر 29 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الملک، تبارک الذی، اللہ کی بابرکت ذات کے ذکر سے آغاز ہو رہا ہے. بہت برکت والا ہے وہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. اس پارہ کے سوالات بہت اہم، آسان اور مختصر، مدلل، مؤثر ہیں. الحمدللہ، سورہ الملک، وجہ تسمیہ اور فضیلت. اس کا نام اس کی پہلی آیت کے آغاز تبارک الذی بیدہ الملک اس سے الملک ماخوذ ہے. اس سورت کی فضیلت میں کئی روایات آتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت نے جس کی 30 آیات ہیں ایک آدمی کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے کہ اس سورت سے تعلق جوڑیں، اس کی تعلیم اور تعمیل کریں. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت نے جس کی صرف 30 آیات ہیں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورت تبارک، ایک نام اس کا یہ بھی ہے، یعنی الملک ہے. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے. یہ الف لام میم تنزیل وہی جو سورت لقمان کے بعد السجدہ، الف لام میم تنزیل السجدہ ہے. یہ دونوں سورتیں ضرور پڑھ کے سوتے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے. اس کے بعد سورت ہے القلم، اس کا دوسرا نام سورت نون ہے. اس سورت کا نام نون اور القلم دونوں ہیں، دونوں الفاظ سورت کے آغاز میں موجود ہیں، نون والقلم. نون یہ حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے. مختلف سورتوں کی ابتدا میں آنے والے ان حروف سے اصل مراد اللہ ہی جانتا ہے. بعض مفسرین نے نون کا معنی مچھلی لیا ہے اور کہا کہ یہاں اس عظیم مچھلی کی قسم اٹھائی گئی جس کی پشت پر ساتوں زمینیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ کسی صحیح حدیث سے اس مچھلی کا وجود ہی ثابت نہیں، دوسرا اس لیے بھی کہ بے شک کلام عرب میں نون کا معنی مچھلی ہے، جیسے سورہ الانبیاء 87 ہے، وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا، نون اور مچھلی والے کو جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا گیا. مگر یہاں لفظ نون کی شکل میں ہے، یعنی یہاں سورہ القلم میں یہ حرف نون ہے، جس طرح گول سرکل درمیان میں نقطہ، یہ حرف ہے نا نون، یہاں وہ ہے. جبکہ وہاں دیکھیں تو نون پیش و نون، یہاں حرف اور وہاں لفظ ہے، یہ فرق ہے. یہاں یہ لفظ نون کی شکل میں ہے، وہاں نون کی شکل میں نہیں ہے، وہاں لفظ ہے، حرف نہیں ہے. مزید یہ کہ اگر اس سے مراد مچھلی ہوتی تو اس پر پیش، زبر یا زیر کا آراب ہونا چاہیے تھا اور آخر میں تنوین آنی چاہیے تھی، جبکہ یہاں اس کے آخر میں وقف ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دوسرے حروف مقطعات مثلا الف لام میم کی طرح ہی حرف تہجی ہے. بعض نے نون کا معنی دبات بتایا ہے، مگر یہ بھی غیر معروف ہے، اور اس پر اعراب یعنی زیر زبر پیش حرکت اور تنوین نہ ہونے سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے. اور القلم سے مراد لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم بھی ہو سکتا ہے، جس کے متعلق ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور اسے حکم دیا کہ ہر وہ چیز لکھ دے جو آئندہ ہوگی. اسی طرح قلم سے مراد وہ قلم بھی ہو سکتا ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں. لفظ عام ہے، اسی لیے اسے کسی ایک قلم کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا. وَمَا يَسْتُرُونَ، اس میں لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے آسمانی صحیفے، قرآن مجید اور ابتدائے خلق سے لکھی ہوئی تمام کائنات کی تقدیر بھی شامل ہے، اور انسان یا فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں سب شامل ہے۔ جب لفظ عام ہو تو اس میں وسعت ہوتی ہے۔ القلم آیت 42، یوم یکشف عن ساق، اس میں اللہ کی صفت ساق کا اس بات ہے۔ تھوڑی تفصیل ہے، آپ اس کتاب میں ضرور جائیں، یہ بہت ہی اہم ہے اور آخرت کے لیے انسان کو تیار کرنے والی اور اپنے رب کا فرما بردار بنانے والی، قریب کرنے والی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے سورہ القلم 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اسے بھی بعض لوگ نظر بد کے وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، حالانکہ اس سے نظر بد کا کانسیپٹ ہی نہیں نکلتا۔ وظیفے کے طور پہ پڑھنا تو بعد کی بات ہے نا، یعنی یہ نظر بد ہے ہی نہیں، بلکہ یہ غصے، نفرت اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے کی بات ہے۔ کیونکہ نظر اس کی لگتی ہے جب کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہو، کسی چیز کو اچھا سمجھ کر دیکھے تو نظر لگا کرتی ہے، غصے اور نفرت والی نگاہ سے نظر نہیں لگتی جو نظر بد ہے۔ بد کا لفظ ہی بتاتا ہے، کیونکہ نظر بد کسی چیز کو پسند کرنے سے لگتی ہے، جبکہ وہ تو نفرت اور غصے سے دیکھتے تھے۔ یہ کافروں کی نگاہوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے۔ تفصیل آپ پڑھ لیجئے۔ نیکسٹ کوسچن ہے سورہ الحاقہ، جو القلم کے بعد ہے، وجہ تسمیہ، یعنی یہ نام کیوں؟ اس کا نام اس کی پہلی ہی آیت الحاقہ پر رکھا گیا، قیامت کا نام ہے۔ اس صورت میں اس کا نام ہی نہیں بلکہ قیامت کا پورا احوال بھی بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ المعارج ہے، یہ نام اس صورت کی آیت 3 ذی المعارج سے ماخوذ ہے، من اللہ ذی المعارج، اور المعارج یہ عارجہ یا عروجو، معرج یہ چڑھنے کا اعلیٰ، سیڑھی، زینہ، یعنی اس عذاب کو معمولی نہ سمجھو بلکہ وہ اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو سیڑھیوں والا، بلند مرتبوں والا ہے، جس کی ذات بہت ہی بلند ہے۔ فرشتوں کو اس کے حضور پیش ہونے کے لیے سیڑھیوں سے گزرنا پڑتا ہے، المعارج۔ سیڑھیوں سے مراد آسمان ہیں، کیونکہ فرشتے آسمانوں پر چڑھتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اس سورہ المعارج میں آیت 4، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے اور روح یعنی جبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، یعنی وہ اتنی بلندی پر ہے کہ فرشتوں اور روح کو اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اتنی بلندیوں پر چڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی اور چڑھے تو اسے 50,000 سال لگ جائیں، مگر فرشتے اور روح الامین وہ فاصلہ ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ وہ عذاب ایک ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، یہ معنی زیادہ راجح ہے، کیونکہ قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور حدیث سے بھی، جیسے الحج 47 اور دیگر آیات ہیں، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یہ لوگوں کی اپنی مختلف کیفیت کی بنا پر، کسی پر یہ دن 50,000 سال کے برابر ہے تو کسی پر 1,000 سال کے برابر۔ اس کی پوری کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ نوح ہے، اس کا نام بھی اس کی پہلی ہی آیت میں پیغمبر نوح علیہ السلام کے نام پر ہے، اور مضمون بھی یہی نوح علیہ السلام کا احوال ہے۔ یہ سورۃ نوح علیہ السلام کی دعوت، اس کے جواب میں قوم کے طرز عمل اور ان کے انجام کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان مدت، جب ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا 10 قرون، 10 قرن، 10 قرن 10 دہائیاں یعنی صدی، یا 10 نسلیں یعنی جنریشنز۔ اس صورت میں کچھ بتوں کے نام بھی ہیں، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ وہ 5 بت تھے جن کی عبادت قوم نوح کرتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ 5 نوح کی قوم کے صالح لوگوں کے نام ہیں، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ بطور یادگار جن مجلسوں میں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان نیکوکاروں کے بت نصب کر دو اور ان کے نام وہی رکھ دو جو ان کے تھے۔ تو انہوں نے ایسے کیا، اس وقت ان کی عبادت نہیں کی گئی، شروع شروع میں بس وہ ایک یادگار کے طور پر لگائے گئے۔ بعد میں لوگ ان کی عقیدت اور محبت میں اتنے غلو کر گئے کہ پھر آنے والے صرف محبت اور عقیدت ہی نہیں بلکہ عبادت کرنے لگے اور فریاد کرنے لگے اور ان کے نام پر منتیں مرادیں نظر و نیاز اور اللہ کی صفات میں شریک بنا ٹھہرے۔ یوں ہی شرک ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کے لیے کون سی دعا کی؟ اس صورت میں آئی ہے، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد سورہ الجن شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام اس کی مختلف آیات میں مذکور لفظ الجن اور اس کے مضمون کے مطابق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ سوق اکاز یعنی اکاز مارکیٹ کی طرف، ایک بازار تھا، روانہ ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیاطین اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ جب وہ اوپر خبریں سننے کے لیے گئے تو ان پر انگارے پھینکے گئے۔ وہ شیطان جب آسمان سے خبریں نہ سن سکے اور اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، کچھ چینجنگ آ گئی ہیں، اب ہم پر انگارے پھینکے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کی وجہ کوئی نئی پیدا ہونے والی چیز ہی ہو سکتی ہے، یعنی ضرور کچھ ہوگا، اس لیے تم زمین کے مشارق و مغارب کا سفر کر کے دیکھو، یعنی کونے کونے تک جاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی۔ ان میں سے جو تہامہ یعنی جو سعودیہ کا ریڈ سی کی جانب ایریا ہے، اس کی طرف بڑھے۔ سعودی عربیہ اور یمن کے ساحلی علاقے اس میں آتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب آپ نخلا میں تھے اور سوق اکاز کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ اس وقت اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہے۔ اس موقع پر جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ تعالیٰ نے یہ آیات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں اور یہ مکمل صورت ہے جو جنات کے اس واقعے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے اتاری۔ اسی میں سوال ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس کی وضاحت، یہ مساجد، مسجد ان کی جمع ہے، معنی سجدے بھی ہیں اور وہ جگہیں بھی جہاں سجدے کیے جائیں، یعنی اللہ کے گھر، اور وہ جگہیں یعنی اعضاء بھی جن پر سجدہ ہوتا ہے، جیسے پیشانی، ہاتھ، پاؤں، گھٹنے۔ مطلب یہ کہ سب سجدے بھی اللہ کے لیے، مسجدیں بھی اور اعضاء سجدہ بھی۔ تو پکارنا بھی صرف اسی کو حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کے ساتھ کسی کو مت پکارا جائے۔ اور یہ لفظ مسجد یا مساجد اتنا عام ہے کہ اس سے مراد صرف وہ جگہ نہیں جو عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہوں، بلکہ زمین کا ہر ٹکڑا شامل ہے، کیونکہ اس امت کے لیے ساری زمین ہی مسجد ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا منع ہے، جیسے لوگ مصیبت میں یا ضرورت میں یا اللہ، یا رسول، یا علی، یا حسین، یا شیخ عبد القادر، یا فلاں کہتے ہیں، تو اس آیت کی روح سے یہ منع ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعو۔ صرف نماز اور سجدہ ہی نہیں، بلکہ اس پیشانی کا جھکنا، اٹھنا، مانگنا، پکارنا، فریاد کرنا، سب صرف اللہ کے لیے۔ من میں بہت سارے مقامات پر، بلکہ پورے قرآن کی دعوت تو اصل یہی ہے۔ اسی طرح سورہ الجن یہ عالم الغیب کی مخلوق سے نفی کرتی ہے۔ رسولوں نبیوں کو وہی علم ہے جو وحی سے بتایا جاتا ہے، جس کو بتایا معلوم ہو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے، اور جس کو خود سے پہلے سے سب معلوم ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ۔ اس کے بعد سورہ المزمل ہے، جس کے پہلی آیت کا لفظ المزمل ہی اس سورت کا نام ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے امت کو ہدایت دی گئی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں، اور یہ انسان کو نبوت جیسی دعوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے، قیام اللیل۔ علاوہ بھی قرآن حدیث میں بہت سے مقامات پر فضیلت آئی ہے، جیسے الذاریات، السجدہ، بنی اسرائیل اور بہت ساری احادیث۔ اس کے بعد سورہ المدثر ہے۔ سورت کا نام پہلی آیت یا ایہا المدثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی۔ اس کے بعد وہی کچھ عرصہ کے لیے رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ پھر ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے کہ آسمان کی طرف سے آواز آئی، آپ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا وہ فرشتہ جو ہیرا میں آپ کے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس سے ڈر گیا، واپس آ کر کہا مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور اس کے بعد مسلسل وحی آنے لگی، یا ایھا المدثر قم فانذر آگے تک۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں اور وحی رک جانے کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی۔ سورہ القیامہ اس کے بعد ہے، وجہ تسمیہ اور موضوع قیامت ہی ہے۔ پھر سورہ الدہر ہے، اس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے، اطعام الطعام کی خاص فضیلت ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے متعلق کچھ جھوٹے سچے واقعے گھڑے ہوئے ہیں۔ سچے میں نے اس لیے کہا کیونکہ ظاہر ہے کہ کردار اور نام اور مقام تو ثابت ہوتا ہے، لیکن لوگ ان کے متعلق جو غلو کرتے ہیں وہ ثابت نہیں۔ تو بہرحال اصل چیز اس سورت کا پیغام ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمیت تمام کا قرآن پر عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کردار اس قرآن کے مطابق ہے، کان خلقہ القرآن۔ سورہ الدہر کے بعد المرسلات ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت والمرسلات پر رکھا گیا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عم یتساءلون اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس قدر اہم پیغام ہے۔ سورہ المرسلات میں ایک آیت ویل یومئذ للمکذبین، یہ 10 مرتبہ آئی ہے۔ الحمدللہ اس بارے کی مکمل تفصیل اور ہر سوال کا مفصل جواب آپ اس کتاب سے ضرور دیکھیے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے پارے کی طرف۔